الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، تمہارے لیے زمین میں ابوڈ ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، اور جب وہ وقت جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو جب جانے والوں کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، نہ مؤخر ہوتے ہیں نہ جلدی جاتے ہیں. جس دن، جس تاریخ کو، جس وقت موت مقرر ہوتی ہے، جانے والا شخص اسی دن، اسی تاریخ کو، اسی وقت جاتا ہے. نہ اس میں کسی قسم کی تاخیر ہو پاتی ہے، نہ کوئی بیماری یا کوئی حادثہ یا دنیا میں دوسری کوئی ایسی طاقت ہے جو اس مقررہ وقت سے پہلے ہی انسان کا کام تمام کر دے اور آخرت میں پہنچا دے. ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ بغیر سبب کے مر جاتے ہیں، اور بغیر سبب کے مرتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہوا، تو یہ بھی گویا ایک سبب ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اسباب سے مرتے ہیں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا. آج کل بعض لوگوں کی موت جو ہے وہ کورونا وائرس میں ہو رہی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوا. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو کورونا وائرس بھی ہوتا ہے اور موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا, موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی. کبھی کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے تو کبھی ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا, کبھی کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے کبھی گرنے کی وجہ سے مرا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی مرتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا. تو اسباب جو کچھ بھی ہوں, یا مرنے والا کسی سبب کی وجہ سے مرتا ہے یا بغیر ظاہری سبب کے, وہ مرتا ہے اپنے وقت پر. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. رزق کے لوگوں کو بہت فکر ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک انسان کو اس کی موت طلب کرتی رہتی ہے, ایک انسان کی جستجو میں اس کی موت رہتی ہے, اور موت کے لیے اس کی جگہ بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے, تاریخ بھی مقرر ہے, دن بھی مقرر ہے, تو جس جگہ پر جس تاریخ میں جس دن میں جس وقت موت کو آنا ہے اور موت کو طاری ہونا ہے اور روح کا نکل جانا ہے, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی فکر کرنے والوں کو کہا کہ روزی کا بھی وقت مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے, مقدار بھی مقرر ہے, دن بھی مقرر ہے, اس دن میں اس جگہ پر اس وقت میں جتنی روزی تمہیں ملنی چاہیے تھی وہ مل کر رہے گی. اور جس طرح موت اٹل ہے کہ اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے, اسی طرح روزی بھی اٹل ہے کہ اپنے وقت پر مل کر رہتی ہے. اور جب یہ بات ہے کہ اپنے وقت پر روزی مل کر رہتی ہے تو بندہ پھر حرام طریقے سے کیوں لے؟ جس وقت جتنی روزی بندے کو ملنے والی ہے وہ مل کر رہے گی, اب اختیار بندے کو ہے کہ وہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے. غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ آپ سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, آپ کا خادم بھی ساتھ تھا. نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ گھوڑے پر جو زین تھی وہ زین غائب تھی, گھوڑے کی جو سیڈل تھی وہ سیڈل غائب تھی. پر اندر مسجد میں جانے سے پہلے کسی کو کہہ کر گئے تھے کہ بھائی ذرا یہ گھوڑا سنبھالیے, ہم ابھی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں, تو وہ بھی غائب تھا. تو اندازہ ہو گیا کہ وہی صاحب زین کو چوری کر کے لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آگے سفر کرنا تھا اس لیے جس بستی میں تھے اس بستی کے بازار میں گئے. اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ جس بازار سے خریدتے تھے اسی بازار میں بیچتے بھی تھے. تو زین ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنی زین پہ پڑ گئی, اپنی سیڈل پہ پڑ گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کتنے کا ہے یہ سیڈل؟ تو اس نے کہا کہ اتنے درہم کا. تو کہا کہ یہ سیڈل کہاں سے تم نے خریدا؟ تو کہا کہ ایک صاحب ابھی یہاں آئے ہوئے تھے, ایسا ان کا حلیہ تھا وہ بیچ کر گئے. تو کتنے میں بیچ کر گئے؟ تو کہا اتنے میں بیچ کر گئے. وہ بہت ہی خیر کا زمانہ تھا, لوگ خریدی ہوئی قیمت بھی بتلا دیتے تھے اور کتنی پروفٹ لے رہے تھے وہ بھی بتلا دیتے تھے. کہا کہ اتنے میں, مثال کے طور پر وہ 3 درہم میں دے کر کے گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کے مقدر میں اتنے درہم تو لکھے ہوئے تھے, اس لیے کہ میں جب مسجد سے نکل رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس اللہ کے بندے نے اتنی دیر تک ہماری خدمت کی ہے تو ہمیں جو ہے اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. تو میرے دل میں بھی اتنے ہی درہم آئے تھے جتنے درہم میں اس نے یہ زین بیچی, لیکن اس نے حلال طریقے سے لینے کے بجائے حرام سے لینے کو اختیار کیا. اس لیے بڑی سی بڑی پیشکش آ جائے حرام کی, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ مقدار اور وہ روزی ہماری مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو مل کر رہے گی. اگر بڑی پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا اور حلال طریقے سے بھی نہ ملی تو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر میں اس پیشکش کو قبول کرتا تب بھی مجھے اس راستے سے یہ رقم ملنے والی نہیں تھی، اور اگر ملنے والی تھی تو جائز طریقے سے اللہ تعالی شان و حلال بھیجیں گے. تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ روزی اسی طرح مقرر ہے جس طرح موت مقرر ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانا شروع کرتا ہے اور اس کے 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتے کو اس میں روح پھونکنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں. تو فرشتہ جو ہے جو اس بچے پر نگراں ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ کی اجازت سے اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر فرشتے کو کچھ چیزیں اس کے بارے میں بتلائی جاتی ہیں. ان میں سے 2 باتیں یہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ دنیا میں کتنی مدت تک رہے گا. تو ہم دنیا میں کتنی مدت تک رہنے والے ہیں اور ہماری موت کب واقع ہونے والی ہے، یہ سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے اس وقت جبکہ ہم ہماری اپنی ماؤں کے پیٹوں میں آدھی زندگی بھی نہیں گزاری تھی. ہم نے 4 مہینے کے تھے اس وقت، 9 مہینے کے بعد عموماً بچہ پیدا ہوتا ہے. تو کتنی مدت تک دنیا میں رہنے والا ہے اور کتنا رزق اس کو ملنے والا ہے، یہ پورا لکھ دیا جاتا ہے. اور رزق جو ہے وہ ایک تو اجمالی طور پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں اس کو فلاں چیز کے اتنے لقمے ملیں گے، فلاں چیز کے اتنے دانے ملیں گے، فلاں میٹھی چیز اس کو اتنی ملے گی، فلاں مشروب اتنا ملے گا، پانی اتنا ملے گا، مقرر ہے سب کچھ. اور پھر ایک جو ہے وہ تفصیلی تقدیر ہے کہ اتنے ٹنوں منوں پوری زندگی میں پانی استعمال کرنے والا ہے، اتنے ٹنوں منوں چاول کھانے والا ہے، اتنے ٹنوں منوں کی دال کھانے والا ہے، اتنا گوشت کھانے والا ہے. تو ایک تو اجمالی ریکارڈنگ ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں اتنے کلو یا اتنے من گوشت کھائے گا، اتنی دال کھائے گا، اتنے چاول کھائے گا، اتنا گیہوں کھائے گا، اتنے سیب کھائے گا، اتنے نارنگی کھائے گا، اتنے کیلے کھائے گا. اور پھر اس کی تفصیلات کہ یہ 1 لاکھ کیلے کھانے والا ہے پوری زندگی کے اندر، تو 2 فلاں دن کھائے گا، 1 فلاں دن کھائے گا، 1 فلاں وقت میں کھائے گا. تو رزق کی پوری تفصیلات اللہ جل جلالہ وامن والہ نے لکھ دی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا، کوئی جاندار نہیں ہے اس زمین میں، کوئی جاندار نہیں ہے کیڑے سے لے کر انسان تک، جتنے جاندار ہے الا علی اللہ رزقہا، مگر اللہ جل جلالہ وامن والہ کے ذمے اس کی روزی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری اللہ کے سر پر کسی نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر رکھی ہے یہ ذمہ داری. اور اللہ تعالی شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالی ہر جاندار کے ٹھکانے کو جانتا ہے، پرمیننٹ ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی دائمی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، پرمیننٹ ایڈریس کو بھی جانتا ہے اور ٹیمپوریری ایڈریس کو بھی جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اگر کسی جگہ جانا ہو تو کسی دفتر میں کسی جگہ پر یا اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں 1 ہفتے کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں تو میری روزی لیسٹر میں مت پہنچانا، لندن پہنچا دینا. نہیں، اللہ جل جلالہ وامن والہ پوری زندگی میں بندہ کس وقت کہاں جائے گا وہ اسے علم ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وامن والہ اس کی روزی وہاں پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر روزمرہ ہم کسی دکان میں چلے گئے، بھوک لگی اور ہم نے 1 پیکٹ کرسپ کا کھا لیا، تو دیکھو اللہ نے ہماری روزی وہاں پہنچا دی. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ چائے پلاتے ہیں، دیکھو ہماری چائے 1 کپ وہاں تھی، وہ وہاں اللہ نے پہنچا دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے اور کھاتا ہے، وہ ہمارا نہیں کھاتا، وہ تو اپنا ہی کھاتا ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ بندے کی روزی مقرر ہے اور ہر بندہ اپنی روزی کھاتا ہے. تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی کھاتا ہے آ کر، تو ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے, اس نے تو اپنی خود کی روزی کھائی ہے. خود کی روزی جو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے اپنے علم کے مطابق ہمارے گھر میں پہنچا دی تھی کہ فلاں بندہ فلاں دن آپ کے گھر میں پہنچنے والا ہے اور اس کی یہ روزی ہے, اللہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آنے والا تو اپنی روزی کھاتا ہے مگر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ہمیں عزت ادا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھلایا, اور وہ بھی احسان مند ہوتا ہے, وہ بار بار ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے اور ہمیں دعائیں دیتا ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی وسک من سقانی, اے اللہ تو اس شخص کو کھلا جس نے مجھے کھلایا, اس شخص کو پلا جس نے مجھے پلایا. اور وہ دعا دے کر جاتا ہے کہ اکل طعامکم الابرار, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, وسلط علیکم الملائکہ, اور تم پر فرشتے رحمت نازل فرمائیں, وافطر عندکم الصائمون, اور تمہارے پاس روزے دار افطار کریں. یعنی کتنی عمدہ دعائیں ہیں. یعنی اس دعا میں یہ ہے کہ ابرار, ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں, اور روزے دار تو وہی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, ایک دعا تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے کھانا عموماً کس کو کھلاتا ہے, ان کو کھلاتا ہے جو اس کے گھر میں آتے ہیں, اور اس کے گھر کون آئیں گے, اگر وہ اچھا ہوگا تو اچھے لوگ آئیں گے, اور اس کے گھر اچھے لوگ آئیں گے تو وہ اچھا ہوگا. تو کہا تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تمہارے یہاں روزے دار افطار کریں, اس کا مطلب یہ کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے, روزے داروں کے ساتھ رہے. اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ عموماً انسان کا کھانا سب سے زیادہ اس کے گھر والے کھاتے ہیں, تو نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی, تمہارے بچے, گھر میں جو پوری فیملی میں لوگ رہتے ہیں, اسی طرح تمہارے داماد جن کا کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے, تمہاری بہوئیں, تمہارے چچا, تمہارے ماموں, تمہارے جو خاندان کے لوگ, یہ سارے کے سارے نیک بن جائیں اور یہ سارے کے سارے روزے دار بن جائیں. تو دیکھو وہ کھاتا ہے اپنی روزی, مگر کسی کے دل میں یہ تقریر سننے کے بعد بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ کسی کے گھر جائیں اور دادا گیری سے بات کرے کہ میں نے میری روزی کھائی ہے, اس میں تم نے کون سا بڑا میرے اوپر احسان کیا. یہ تقریر سننے کے بعد بھی وہ پسیج جائے گا اور احسان مانے گا, اور احسان مان کر دعائیں دے کر کے نکلے گا. تو یہ میری گفتگو کا آج موضوع نہیں تھا, ضمناً بات آ گئی, اور میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ کورونا وائرس جو ہے یہ ایک ایپیڈیمک ہے, اور پورے عالم کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے, اور بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیلتی ہے. لیکن جتنے لوگوں کو یہ بیماری لگتی ہے ان میں سے اکثر اللہ کے فضل سے صحیح سالم نکل جاتے ہیں, مرنے والے کم ہوتے ہیں. تو جن کے مقدر میں موت لکھی ہے وہ مریں گے, جن کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے وہ بچیں گے. اور ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا ادوا, لا ادوا, کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہے, کوئی بیماری اپنے اختیار سے نہیں لگ سکتی. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس میں لگنے کی تاثیر جس وقت پیدا فرمائے اس وقت لگ سکتی ہے. اسی لیے کورونا وائرس کے کسی مریض سے اگر 10 آدمی ملاقات کریں گے تو ان میں سے 8 کو لگے گی, 2 کو نہیں لگے, ہو سکتا ہے 10 کے 10 کو لگے, ہو سکتا ہے 1 کو لگے, 9 کو نہ لگے. اللہ جس وقت تاثیر پیدا کریں گے اس وقت وہ لگے گی. مگر آگے ارشاد فرمایا حدیث میں, لا ادوا ولا تیرتا فر من المجزوم کما تفر من الاسد, کہ یہ تو عقیدہ ہے کہ بیماری کنٹیجیس نہیں ہوتی, بیماری از خود اپنی مرضی سے کسی کو نہیں لگ سکتی, جیسے چھری از خود کسی کو کاٹ نہیں سکتی, لیکن اللہ نے چونکہ اس میں کاٹنے کی تاثیر رکھی ہے اس لیے 99.9% کاٹے گی. پانی ڈبوتا نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر, لیکن اللہ نے اس میں تاثیر پیدا کی ہے اس لیے وہ ڈبوتا ہے, لیکن ایک آدھ آدمی بچ بھی جاتا ہے, چھری سے بھی ایک آدھ آدمی بچ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ کنٹیجیس بیماری ہے, ایسا تجربہ بتاتا ہے کئی ہفتوں کا, کئی مہینوں کا, کہ یہ لگتی ہے اس لیے کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عام نوالہ اگر کسی کے حق میں یہ فیصلہ فرمائے کہ یہ 100 آدمیوں کو بھی ملے گا تو اسے یہ بیماری نہیں لگے گی تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم واقعیتن کواقیت الولید, اے اللہ جیسے چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے اسی طرح تو ہمیں بچا لے. اللہ سے دعا کی جائے, اللہم عافنا فی ابداننا, اے اللہ ہمارے بدنوں میں عافیت عطا فرما. وعافنا فی اسماعنا, ہماری سننے کی طاقت میں عافیت عطا فرما. وعافنا فی ابصارنا, ہماری آنکھ کی طاقت میں عافیت عطا فرما. یہ دعائیں کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے عافیت اور سلامتی اور سیفٹی اور حفاظت کا سوال کرتا ہوں. فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں دنیا میں آخرت میں یہ دعائیں کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الجنون, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنون سے, انسینٹی سے. والجذام والبرس, جذام اور برس سے. وسیئ الاسقام, اور بری بری بیماریوں سے. یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالی شانہ اسے, اور ہمیں یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ بیماری از خود کسی کو لگ نہیں سکتی, تو ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص یہ اتنا حصہ پڑھ کر کے پھر بے احتیاطی اختیار کرتا, اس لیے آگے ارشاد فرمائے کہ مگر تمہیں احتیاط اختیار کرنا ہے. وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ, کہ لیپرسی کے بیمار سے تمہیں اسی طرح بھاگنا چاہیے جیسا کہ تم شیر اور لائن سے بھاگتے ہو, دور رہنا چاہیے. تو ایک ہی حدیث میں عقیدہ بھی بتلا دیا اور ایک ہی حدیث میں عمل بھی بتلا دیا کہ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, بیماری بھی نہیں لگ سکتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اور بندہ جو ہے, بندہ وہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتا, بندہ عقیدہ بھی وہی رکھتا ہے جو اللہ اسے سکھاتا ہے, اور عمل بھی وہی کرتا ہے جس کی اللہ اسے تلقین کرتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کورونا وائرس بغیر اللہ کی اجازت سے کسی کو نہیں لگ سکتا, لیکن جب اللہ اس میں لگنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے تو وہ لگ سکتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے چونکہ ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے حق میں یہ مؤثر ہے یا نہیں, اس لیے تمہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اس لیے ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے, ہاتھوں کو اہتمام سے دھوتے رہنا چاہیے, جب بھی دھوئیں تو 20 سیکنڈ کے لیے صابن سے دھونا چاہیے, سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کو کورونا وائرس کے سمٹمز وغیرہ معلوم ہو تو ڈاکٹر جیسے جیسے مشورہ دے بس بالکل ٹھیک اس طرح عمل کریں تاکہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی مرضی پوری ہو, اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی منشا پوری ہو. جی, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر موت مقدر ہے تو وہ موت آ کر رہے گی. ہمیں یہ سب کچھ جو کرنا ہے, ہم جو دوا کرتے ہیں, دوا پیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, علاج کراتے ہیں, ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں یہ سارے کام کرنے چاہیے. علاج سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا طریقہ ہے. بخاری شریف میں بہت ساری کتابیں ہیں, ایک تو بخاری شریف, اس میں کتاب الصلاۃ نماز کی کتاب, تو اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب الطب میڈیسن کی کتاب, تو اس سے یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس میں بہت سارے علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو آپ بتاتے تھے. اس میں ہمیں دوائیں بھی ملتی ہیں, دعائیں بھی ملتی ہیں. تو بندہ جو ہے دواؤں کا بھی اہتمام کرے, بندہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے. تو دوا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. دوا کا مطلب یہ کہ ڈاکٹرز جو ایکسپرٹس ہیں ان کی باتوں پر عمل کرے, اور یہ سارے جو ان کی طرف سے ہمیں مشورے ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ, اور صرف مخلوق کے مشوروں پر اکتفا نہ کرے بلکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ کی بھی پناہ مانگے تاکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ جل جلالہ وام منوالہ برکت ڈالیں اور ہم بچ کر کے رہیں. دعاؤں کا بھی اہتمام کرو, دواؤں کا بھی اہتمام کرو, اور دعاؤں اور دواؤں دونوں کے اہتمام کے بعد جو نتیجہ ہو اس پر خوش رہو, اس پہ راضی رہو. دواؤں اور دعاؤں کے بعد بیمار ہو جائے راضی رہو, دواؤں اور دعاؤں کے بعد انتقال ہو جائے راضی رہو. اس لیے کہ ایک مومن کا سیوا یہی ہے کہ وہ ہر کام میں دواؤں کا بھی استعمال کرتا ہے, دعاؤں کا بھی استعمال کرتا ہے. دواؤں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جیسے کورٹ میں کیس ہے تو وہاں دوا جو ہے وہ لوئر ہے, تو ہر جگہ کی دوا الگ الگ ہے, تو دواؤں کا بھی استعمال کرتا ہے, دعاؤں کا سہارا بھی لیتا ہے, اور دواؤں اور دعاؤں دونوں کا سہارا لے کر وہ مصیبتوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمیشہ امید رکھتا ہے کہ میرا اللہ دواؤں میں بھی اثر پیدا کرے گا, دعاؤں میں بھی اثر پیدا کرے گا. لیکن اگر دواؤں اور دعاؤں کے باوجود انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ اسے برضا تسلیم کر لیتا ہے, راضی ہو کر, اور کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اگر میری 10 سال کی زندگی جیل میں چلی گئی, یا میری 1 ہفتے کی زندگی ہاسپٹل میں چلی گئی, یا میرا 1 پاؤں چلا گیا, میرا 1 کان چلا گیا, یہ تو سب کچھ اللہ کی بس پورا میں تو جانے والا ہوں, تو تھوڑا بہت چلا گیا تو اس میں کیا فرق پڑ گیا. ہم تو سب اللہ کی بس جانے والے ہیں, تو بھائی چلا گیا, بیوی چلی گئی, ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, نانا چلا گیا, دادا چلا گیا, دوست چلا گیا, شیخ چلے گئے, استاد چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, دکھ تو ہوا لیکن ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. بس بندہ جب یہ کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ و امن والہ کی طرف سے ارشاد ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک ہم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر حق تعالی شانہ کی بارگاہ سے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, یہ رب کا لفظ اس لیے یہاں استعمال ہوا کہ رب کے اندر محبت اور شفقت کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو لوگ دواؤں اور دعاؤں کے ذریعے مصیبتوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود ٹلتی نہیں ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے عام رحمتیں اترتی ہیں اور خاص رحمتیں اترتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں اور انہیں مہتدی بنا دیتے ہیں, ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں, دین پر چلنے والا بنا دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی بات, سب سے پہلی, کہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ایک عمومی بادل بن کر کے آیا ہے اور اس نے چاروں طرف سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور ہر ملک, بلکہ ہر ملک کا ہر باشندہ, حکومتی سطح کے لوگ بھی اور عمومی سطح کے لوگ بھی, سب کے سب اس کی فکر میں ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. تو اس میں جو ہے ایک مسلمان اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے. جب نافرمانیاں عموم اختیار کر جاتی ہیں تو پکڑ بھی عام آتی ہے, پر نافرمانی اگر خاص ہوتی ہے تو پکڑ خاص آتی ہے. اگر یہ عموم پکڑ آئی ہے, عام پکڑ آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے اللہ کی عمومی نافرمانیوں میں حد کر دی ہے. بندے کچھ کم کرتے ہیں لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہوا نہیں لیتے. دیکھو ابھی بھی ہم سانس لے رہے ہیں, کھانا پینا وافر مقدار میں, ایک بیماری بھیج کر, اور وہ بھی اتنی قاتلانہ نہیں ہے, بڑھتی بہت جلدی ہے. آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ لگتی ہے, کنٹیجیس ہے, مگر اتنی قاتل نہیں ہے کہ لگی تو اب 50-50 ہو گئے, 3% لوگ اس وقت مر رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالوں نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا, ہمیں یہ بتلایا کہ دیکھو مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, کہ یہ تمہارا سارا ٹھاٹ جو ہے وہ یوں ہی رہ جائے گا, یہ ٹھاٹ یوں ہی رہ جائے گا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو اس میں تو پوری زندگی کو بیان کیا ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, بچپن بھی ملا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, جوانی بھی ملی, بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا, بڑھاپا بھی ملا اور اس کے بعد مرا. لیکن یہ بیماری تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ یہ بوڑھے اور جوان اور بچے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتی, یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی. یہ مرد عورت مسلم غیر مسلم کے درمیان تمیز نہیں کرتی، یہ کسی کو بھی لے جاتی ہے، یہ اچھے برے کے درمیان تمیز نہیں کرتی، کسی کو بھی لے جاتی ہے. تو یہ ہمیں ایک عبرت ہے، ہمیں یہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ بتا رہے ہیں کہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. دنیا کی رنگریلیوں پہ نہ جانا، یہ دل، یہ تو خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. کہاں ہے وہ بہار؟ کہاں گئی آج وہ دنیا کی بہار؟ کہاں گئی؟ مالداروں کے محلوں میں جا کر آج دیکھو، مالداروں کے گھروں میں آج جا کر دیکھو. بلکہ جو دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، آج ان کے دلوں پر جتنا خوف طاری ہے اتنا غریب دینداروں پر نہیں ہے. جو دنیا دار تھے اور دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، وہ جتنے خوف زدہ ہیں اس بیماری سے، اتنے دینی مزاج کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ خزاں جو ہے، خزاں کہ یہ دنیا جو سپرنگ کی شکل میں بہت چمک دمک لے کر کے آتی ہے، یہ اصل چمک دمک نہیں، یہ اجڑی ہوئی دنیا ہے. یہ دنیا کی رنگریلیوں پہ نہ جانا، اے دل یہ دنیا کی ناجائز لذتوں کی طرف مت جانا، اور اے دل دنیا کی جائز لذتوں کی طرف بھی ایک حد میں رہ کر کے جانا، اسے کہ دنیا کی جائز لذتوں کی طرف بھی اگر بغیر حد کے جائے گا تو اس نفس کا پیٹ بھر جائے گا اور پھر وہ ناجائز لذتوں کو تلاش کرنے لگے گا. تو دنیا کی رنگ، اسی کو زہد کہتے ہیں، کہ انسان زہد اختیار کرے اور تقلیل مباحات، یعنی مباح چیزیں جو جائز چیزیں ہیں ان میں بھی ایک حد بندی رکھے، اس میں بھی اتنا انہماک نہ ہو. بھوک رکھ کر کے کھانا کھائے. اس وقت تو اس بیماری سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ پیٹ بھر کر ٹھونس ٹھونس کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ بھوک رکھ کر کے کھایا جائے. تو ایک عمومی اسلام کی یہ تاکید ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. حد سے آگے مت بڑھو یعنی حرام کی طرف مت جاؤ، حد سے آگے مت بڑھو یعنی ایسی خوراک اور اتنی خوراک مت کھاؤ کہ تمہیں صحت، تمہاری صحت خراب ہو جائے. اس لیے کہ صحت جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی، جس کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، تو اس وقت صرف موت کی ایک فکر جو ہمارے قلوب پر طاری ہے کہ موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، تو ہم سب کتنے سہمے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے نوجوان دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب حقیقی موت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الموت فزع اکبر، موت ایک بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے، بہت بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے. یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کا منکر ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی فرما برداری نہیں کرتا، کس کے لیے؟ جو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اپنے دل میں پچھتاوا محسوس نہیں کرتا، ندامت محسوس نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی نہیں مانگتا، اس کے لیے الموت فزع اکبر. لیکن جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے تو تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، مومن کا تحفہ موت ہے. تو یہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجا ہے. ہماری موت مقرر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کا دن مقرر ہے، اس کی گھڑی مقرر ہے، اور ملک الموت اس وقت آ کر کے ہمیں لے جائیں گے. بس اب کورونا وائرس اس کا سبب بنے، ہارٹ اٹیک اس کا سبب بنے، انجائنا اس کا سبب بنے، کینسر اس کا سبب بنے، یہ بسائڈ دا پوائنٹ. ایک مومن کے لیے ساری چیزیں بسائڈ دا پوائنٹ. ایک مومن تو اتنا جانتا ہے کہ موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے یہ بیماریوں کے حالات ہوں یا نہ ہوں. اس وقت درجنوں کی تعداد میں جو لوگ مر رہے ہیں، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان سب کی موت انہی دنوں میں لکھی ہوئی تھی، اور عام طور پہ بندہ اس طرح مرتا نہیں ہے. تو ان سب کی موت جو مقرر تھی، اس موت کو واقع کرنے کے لیے اللہ نے کورونا وائرس بھیجا ہے. میرا یہ جملہ ہمیشہ آپ کے کانوں میں گونجتے رہنا چاہیے کہ موت موت بیماری موت کو نہیں لاتی، موت بیماری کو لاتی ہے، بیماری موت کو نہیں لاتی. کہ بھئی یہ ٹھیک ٹھاک تھا، بیماری آئی تو مر گیا، نہ، یہ تو مرنے ہی والا تھا اس وقت، اور مرنے والا تھا، لہذا اللہ نے بیماری بھیجی، یہ موت نے بیماری کو کھینچا سبب کرنے کے لیے اور یہ چلا گیا. وقت، وقت اور جگہ دونوں مقرر، وقت اور جگہ دونوں مقرر، اور اس وقت جو ہے وہ موت جو ہے وہ آ کر کے رہے گی. ایک بس ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے، ہمیں ہر مومن کو اس وقت ہر حال میں یہی اصول اور یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہیں، موت سے گھبراتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں، موت سے گھبراتے نہیں. ان کے سامنے اگر یہ بیان کیا جائے کہ آپ کو جان لیوا بیماری ہو گئی ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ موت تو اپنے وقت مقررہ پر آئی، بس دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ فضل کا معاملہ فرمائیں. ان کے اوپر اگر اس کی وجہ سے خوف طاری ہوتا ہے، گریہ طاری ہوتا ہے، تو ان کی توازو ہوتی ہے کہ میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا. ڈر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو منہ کیسے دے گا، مرنے کا ڈر نہیں ہوتا. ایک سچا پکا مومن مرنے سے نہیں ڈرتا، سچا پکا مومن تو اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی ملاقات ہو جائے، وہ تو اس کی ایک تمنا رکھتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ واہ ترباہ، کاش کہ ہم سب کو عربی آتی تو ہم اس فکرے کو سمجھ پاتے کہ کس اعلیٰ درجے کی خوشی وہ محسوس کر رہے ہیں. واہ ترباہ، ہائے خوشبختی، ہائے خوشی، واہ واہ، شاباش، یہ سب شاباش. بھئی کیوں خوشی آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ غدن نلقل احبۃ محمد و حزبہ، بس آئندہ کل. اب آئندہ کل کا مطلب یہ کہ آئندہ لمحات میں، آئندہ دنوں میں موت واقع ہوگی تو ہماری ملاقات جو ہے ہمارے محبوبوں سے ہوگی، اور محبوب میں کون ہے؟ کہا محمد و حزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، مومن بندہ نیک اعمال لے کر دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے جو جاننے والے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ آج آ رہا ہے دنیا سے، تو وہ سب استقبال کے لیے آتے ہیں، اور استقبال کے لیے آتے ہیں اور سب سے ملاقات ہوتی ہے. تو مومن کیوں ڈرے؟ مومن موت سے کیوں ڈرے؟ وہاں استقبال ہوتا ہے، اور استقبال ہوتا ہے وہ ملتے ہیں. اندازہ کرو کہ وہ جو اعلیٰ علیین میں ہیں، وہ جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، برزخ یہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ برزخ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. تو وہاں وہ لوگ استقبال کرتے ہیں اس کا، اور استقبال کرتے ہیں، اور جیسے ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ، ان کے جو تعلق والے ہمارے اس ملک میں ہوتے ہیں، ان کی خیر خبر پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کیسے ہیں. تو دنیا میں ان کے جو تعلق والے لوگ ہیں ان کی خیر خبر پوچھتے ہیں. اور میرے بھائیو، آگے والی بات بہت ہی فکر والی ہے. ایک بندہ جب اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے اور وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، تو یہ شخص جو ہے جب سوال پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے انتقال کر چکا تھا، اور اور یہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جنت میں نہیں آیا ہے. تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتا ہے ان سے کہ کیا وہ یہاں نہیں آئے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ نہیں آئے. تو کیا وہ تو مجھ سے پہلے آ چکے تھے؟ تو وہ سب سمجھ جاتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں آیا ہے، وہ تو جہنم میں گیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سب حضرات اور سب میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، اور یہ میں تسنن کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت، والدہ دام ذلہا کی برکت، انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت محنت سے شفقتوں سے انہوں نے دعاؤں کے ساتھ ہمیں پڑھایا, ہماری تربیت کی, اور پھر مشائخ کی بہت شفقتیں رہی. تو ان کی تعلیمات کی برکت سے ایک اسلامی کانسیپٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, لیکن میں خود اس سے بہت دور ہوں. میں آخرت کے معاملے میں ڈرپوک ہوں, میں موت سے گھبرانے والا آدمی ہوں. اس لیے آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اور میں بھی اس پہ کوشش کروں, آپ بھی کوشش کرو کہ ہم دل دماغ میں یہ بات ہم بٹھائیں کہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے, موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. بس ڈرنے کی چیز ایک ہی ہے, ڈرنے کی چیز ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں. یعنی میں اس کو ایک حصے مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی مقابلہ ہو, دو بڑے بڑے چیمپئن جو ہے آپس میں لڑنے والے ہوں, باکسنگ لے لو, ریسلنگ لے لو, کوئی بھی لڑنے کا مقابلہ لے لو, اور دونوں بڑے پہلوان ہیں, وہ دونوں ڈرتے نہیں ہیں, اس مقابلے سے بالکل نہیں ڈرتے. لیکن ڈرتا کون ہے؟ ڈرتا وہ ہے جس نے اس مقابلے سے پہلے 5, 6, 7 ہفتے, 8 ہفتے, 1, 6 مہینے کی جو ان کو تیاری کی مدت ملتی ہے, اس مدت میں انہوں نے جیسی تیاری کرنی چاہیے نہیں کی ہے, وہ ڈرتا ہے. ورنہ جو جیتتا ہے وہ بھی نہیں ڈرتا, ہارنے والا بھی نہیں ڈرتا. دونوں ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں اور جیت کر میں آنے والا ہوں. بس میرے بھائیو, موت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو تیاری میں وقت گزارتا ہے وہ موت سے ڈرے گا نہیں. ہاں ابھی تھوڑا تھوڑا ڈر لگے گا, لیکن عین جس وقت موت آئے گی اور اس کے سامنے سارے پردے کھلیں گے اور وہ دیکھے گا کہ یہ تو جنت کے فرشتے مجھے تو لینے کے لیے آ رہے ہیں, جب اسے جنت کی خوشبوئیں محسوس ہوگی, جب وہ دیکھے گا جنت کے جوڑوں کو دیکھے گا, اور جب وہ فرشتوں کے لشکروں کو دیکھے گا کہ شیطان کے لشکروں کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہیں, اور جب اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ دیکھ وہ نعمتیں جن کی تجھے بشارت دی جاتی تھی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے کہا کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, اللہ ہمارا رب ہے. اور ہمارا رب اللہ ہے کا کیا مطلب؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان قبول کیا, اور اس میں سب کچھ آ گیا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس وقت میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے ایمان کی تجدید کرو, ایمان کی تجدید کرو. اللہ تعالی شانہ اسے کہو گے, اللہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عقیدے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھائے تھے, جو آپ نے نازل کیے تھے, ان سارے عقیدوں کو میں برحق مانتا ہوں اور دل سے اسے مانتا ہوں. اور اے اللہ, عقیدوں کے سلسلے میں جو کچھ خرابیاں کوتاہیاں میرے اندر ہے, جس کا تجھے علم ہے, میں توبہ کرتا ہوں, اور اے اللہ, اے اللہ, اول فرصت میں میں میرے عقیدوں کو سیکھ سیکھ کر ان کو درست بھی کروں گا. جو ربنا اللہ, عقیدہ ایمان والا, ثم استقاموا, پھر اس کے بعد استقامت والی زندگی گزارتے ہیں. استقامت والی زندگی کا کیا مطلب؟ جو فرض چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں, جو واجب چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں, جو سنت موقعہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, مکروہات تحریمیہ سے بچتے ہیں, چاہے وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو, چاہے اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو, چاہے ان کا تعلق عبادتوں سے ہو, چاہے ان کا تعلق معاشرت سے ہو, سوشل لائف سے ہو, چاہے ان کا تعلق گڈ کریکٹر سے ہو, حسن اخلاق سے ہو, چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو, ڈیلنگز, ٹرانزیکشن, ہر چیز میں اللہ تو ناراض نہیں. اللہ تو میں, میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے, میری بیوی کو, میرے شوہر کو, میرے ماں باپ کو, میری اولاد کو, میرے پڑوسی کو, میرے بھائی کو, میرے شاگرد کو, میرے استاد کو, کسی مسلم کو, غیر مسلم کو, بیجا تکلیف تو میری وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ کسی کو بیجا تکلیف پہنچانا حرام ہے, چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو, چاہے وہ پرایا کیوں نہ ہو, تکلیف مجھ سے کسی کو نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. میرے اوپر کسی کا ایک پیسہ نہیں, کسی میرے ذمے کسی کا کوئی حق تو نہیں, میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے, میں نے کسی پر بہتان تو نہیں باندھا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی, میرے گھر میں حرام کی کمائی تو نہیں آ رہی ہے, میری اور میرے بچوں کی پرورش حرام سے تو نہیں ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ میں جن لوگوں سے کام کروا رہا ہوں, تو جتنا وہ کام کر رہے ہیں اسے کم ہی دے رہا ہوں اور اس میں بھی تنخواہ جو ہے بہت تاخیر کر کر کے دے رہا ہوں. آت الاجیر اجرہ, مزدور کو اس کی تنخواہ دے دو, اس کا ویجز دے دو, قبل ان یجف عرقہ, اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے. صرف نمازوں کا سوال تھوڑا ہی ہوگا, صرف روزوں کا سوال تھوڑا ہی ہوگا, صرف زکوٰۃ کا سوال تھوڑا ہی ہوگا, ان سب چیزوں کا, بلکہ جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں سوال ہوگا. جانوروں کو بیجا تکلیف پہنچاتا ہے, حد سے زیادہ مارتا ہے, ان سے حد سے زیادہ کام لیتا ہے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. تو یہ سارے حقوق ہیں جن کے بارے میں سوال ہوں گے میرے بھائیوں. تو جو ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا حاکم ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے, اور ہماری اپنی زندگی اب اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی, ثم استقاموا, پھر وہ جم کر کے رہتے ہیں, مضبوط رہتے ہیں اور ایسی زندگی استقامت کے ساتھ گزارتے ہیں. میرے بھائیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اگر اب تک ہماری کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, چند سیکنڈ کا کام ہے. دل میں ندامت ہو, دل میں پچھتاوا ہو, شراب کے بارے میں پچھتاوا ہو, جوئے کے بارے میں پچھتاوا ہو, گیملنگ کے بارے میں پچھتاوا ہو, ظلم کے بارے میں پچھتاوا ہو, اور مالی معاملات کے بارے میں پچھتاوا ہو, نماز چھوڑنے کے بارے میں پچھتاوا ہو, ندامت ہو, ریگریٹ ہو گئے ہو, ریگریٹ, تنہائی میں بیٹھ کے ریگریٹ پیدا کرو. تنہائی میں بیٹھ کر رات کی اندھیریوں میں کسی کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچو کہ زندگی اللہ نے دی اور ساری نعمتیں بھی اللہ نے دی, اس زندگی اور ان نعمتوں کو کن کاموں میں خرچ کیا, دینے والے کے حق میں خرچ کیا یا اس کے خلاف شیطان کے حق میں خرچ کیا. تو خود بخود ندامت ہوگی, پچھتاوا ہوگا, آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیرا کر سجدے میں گر کر کہے گی اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے. اور یہ کہی گی اللہ یہ توفیق آپ ہی نے دی, آپ ہی کی توفیق سے جھکے, آپ ہی کی توفیق سے یہ سمجھ آئی, اور اب آپ ہی سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں کہ شیطان اور نفس کے مکائد سے, بری صحبت سے بچا کر ہمیں ذاکر بنائیے, ذکر اللہ میں مشغول رکھیے, آپ کا استحضار, آپ کی یاد نصیب کیجئے, آپ کی محبت نصیب کیجئے, آپ کا تعلق نصیب کیجئے, اور ہمیں فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا کیجئے, تاکہ جس وقت ہماری موت آئے تو ہمارے لیے بھی موت گھبراہٹ کا سامان نہ ہو, بلکہ ہمارے کانوں میں فرشتوں کی یہ آواز آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹ, راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ تو بھی راضی, تیرا رب بھی راضی, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, انبیاء میں, صدیقین میں, شہداء میں, صالحین میں, ان کی جماعت میں داخل ہو جا, اور وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, بس موت سے گھبراؤ مت, موت سے گھبراؤ مت, یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو اور موت کے لیے تیاری کرو, موت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور بہت آسان, 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, اس کے لیے آپ کو 50 سال نہیں چاہیے, 60 سال نہیں چاہیے, چند سیکنڈ چاہیے, بس ریگریٹ, سارے گناہوں سے توبہ, نئی زندگی شروع کرو. اور توبہ بھی ایسی ہو کہ ہمیشہ کے لیے, ایسا نہیں کہ کورونا وائرس جب تک ہے اس وقت تک کے لیے, مصیبت کو ٹلانے کے لیے نہیں, دائمی توبہ کرو, اور دائمی توبہ کر کے پھر جو ہے ایک اچھی زندگی اختیار کرو. یہ بہت اچھا موقع ہے, ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, گناہوں کا سامان بھی ہمارے پاس نہیں ہے, باہر گھومنے پھرنے غلط جگہوں پر غلط دوستوں غلط صحبتوں میں جاتے تھے وہ بھی نہیں ہے, کانٹیکٹ بھی کم ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ کنٹرول رکھو, یوٹیوب وغیرہ پہ کنٹرول رکھو, گھروں میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. 24 آور کا ایک ایسا نظام بناؤ کہ گھر گھر بھی نظر آئے, جب کھانے کے وقت سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو لگے کہ گھر ہے, رات کو جب سو رہے ہیں تو لگے کہ گھر ہے, اور پھر جو ہے ایسا وقت بھی آئے کہ جب نمازوں کے اوقات آئیں تو آدھ پون گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے لگے کہ یہ مسجد ہے, اور عصر اور مغرب کے درمیان, فجر اور اشراق کے درمیان سب پوری فیملی بیٹھ کر کے ذکر کر رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، لگے کہ یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، اور باقی ایام باقی اوقات میں گھر میں چھوٹے ہوں یا بڑے، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ دوسروں کو سکھائے، تو اس وقت ایسا لگے کہ گھر جو ہے وہ مسجد ہو گئی ہے. اور پھر رونا دھونا ہو، ایسا رونا دھونا ہو، ایسی توبہ ہو، اپنی زندگی کو درست کرنے کی ایسی فکر ہو کہ اس وقت ہمیں لگے کہ گھر خانقاہ ہو گئی ہے. اور یہ جو اس وقت اللہ نے ہم سب کو ایک گھر کا نیا نقشہ دکھایا، پہلے گھر گھر ہی ہوتا تھا، آج گھر گھر مسجد بنے ہوئے ہیں، بنا ہوا ہے، آج گھر گھر مدرسہ بنا ہوا ہے، آج گھر گھر خانقاہ بنی ہوئی ہے. تو یہ بھی ارادہ کرو گے انشاءاللہ اب سے یہ ہمارے مکانات جو ہیں ان میں ماحول ایسا ہی رہے گا، عمدہ، پاکیزہ اور مضبوطی کے ساتھ جم کر کے رہو، تو انشاءاللہ موت کچھ نہیں بگاڑ، جو تیار ہے ان کو ان کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے ابھی سمجھاتا ہوں. یعنی میں جو آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن آج خاص طور پر، کہ کورونا وائرس سے بچنے کی ضرورت ہے. بچنے کے لیے دوا بھی کرو، دعا بھی کرو، پریکوشن میجرز بھی لو، اللہ سے مانگو بھی کہ اللہ بچا لے، اس لیے کہ ہم لمبی عمر چاہتے ہیں. کیوں لمبی عمر چاہتے ہیں؟ تاکہ مزے لے لیں. نا اے اللہ، بہت کوتاہی کی ہے آپ کے حق میں، آپ ہمیں تھوڑی لمبی عمر دے دیجئے تاکہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ہم انجبار کر سکیں. اور پھر ہم اس لیے بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایون ناس خیر، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من طال عمره وحسن عمله، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے کہ خیارکم خیارکم، تم میں سے بہترین کون ہے؟ احسنکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور اچھے اچھے کاموں میں گزرے، اس لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ایک سال کے بعد اس کے بھائی کی طبعی موت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ بھئی یہ بھائی جو اس سال طبعی موت مرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اپنے شہید بھائی سے پہلے جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید اور یہ طبعی موت مرے اور جنت میں یہ پہلے جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی ہاں، وہ شہید ہو کر کے تو مرا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں پورے ایک سال کی نمازیں زائد ہیں، پورے ایک سال کے روزے زائد ہیں، پورے ایک سال کی تہجد زائد ہیں، پورے ایک سال کے ذکر و اذکار زائد ہیں، پورے ایک سال کی جد و جہد زائد ہیں. اس لیے عمر بہت بڑی نعمت، ایک دن جو ہمیں زائد مل جائے یہ نعمت، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اللہ سے یہ نیت کرے کہ اللہ آپ ہماری عمر میں برکت دیں تاکہ ہم ہمارے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، اچھا مومن بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو سیدھی راہ پر رکھیں. جو بچے ہیں وہ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ ہماری عمر میں برکت دیں تاکہ ہم ہمارے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کا سکون بن سکے، ان کے کلیجے کی ٹھنڈک بن سکے. یہ سب دعائیں ہمیں کرنی ہیں، لیکن کورونا وائرس کے نتیجے میں اگر موت آ جائے اور اس کے لیے بندہ تیار ہے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے. کورونا میں مرو، کینسر میں مرو، یہ جزام میں مرو، کوڑ کی بیماری میں مرو، ایڈز میں مرو، جس بیماری میں بھی مرو، جس حالت میں بھی مرو، بس اللہ آپ سے راضی ہو تو پھر بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں نے کہا نا کہ اس وقت ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، تو موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ریسپیریٹری وارڈ میں ہوگا، بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ بے ہوش ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، مگر تتنزل علیہم الملائکہ، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو چاروں طرف ہمارے رشتے دار کھڑے ہوں گے، لیکن فرشتوں کے عذاب سے وہ ہمیں نہیں بچا سکیں گے موت کے وقت، اور وہ تنہا پڑا ہوا ہوگا کسی جگہ پر، اور ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی فکر کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ فرشتوں کا لشکر نازل کرے گا. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے نازل ہوں گے پر فرشتے نازل ہو کر کے کیا کریں گے؟ تسلی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، خوف مت کر، گھبرا مت، غم مت کر، غم مت کر، ہم آ گئے ہیں، اب ہم آ گئے ہیں. اور دوسری روایتوں سے اور دوسرے نصوص سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اور نیکی کی زندگی گزارتے ہیں تو فرشتے ان کی زندگی میں بھی اترتے رہتے ہیں، شب قدر میں بھی اترتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سکینہ لے کر اترتے ہیں جس سے دل منشرح ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، مصیبت کے وقت جو ہے غم پروف ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں. تو پھر اس کا بطور خاص ذکر کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ مومن کی زندگی میں وقتاً فوقتاً فرشتے اس کی نصرت کے لیے، اس پر رحمت نازل کرنے کے لیے، اس پر سکینہ اتارنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آتے، لیکن موت کے وقت جب فرشتے اترتے ہیں تو نظر آتے ہیں. اس لیے اس کو خاص ذکر کہتا تھا، تنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے خوبصورت خوبصیرت خوشبوؤں میں مہکتے ہوئے آئیں گے مسکراہٹ کو لے کر، اور کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو. اور وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا. میرے بھائیوں، جو شخص موت کے قریب پہنچ جائے اور فرشتے اس کو یہ کہہ دے کہ وہ جنت جس کی تمہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ اگر تم اپنے نفس کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی فرما برداری کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، تو ہم تمہیں یہ وعدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کہنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایسے شخص پر مرنے کا کیا خوف تاری ہوگا، کیا خوف تاری ہوگا؟ اور پھر وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں اب جتنی زندگی تیری باقی رہ گئی ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اب فکر مت کرو، دنیا میں تمہیں اپنے نفس کو ہر وقت دبانا پڑتا تھا، دل چاہتا تھا کہ کسی صورت کو دیکھیں تو نہیں نگاہیں نیچی کرنی پڑتی تھی، دل چاہتا تھا کہ کچھ کھائیں حرام ہوتا تھا تو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا تھا، کچھ بولیں نہیں کنٹرول کرنا پڑتا تھا، دنیا میں قانون کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب ان قریب تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا اور تمہارے لیے اس میں وہ ساری حد بندیاں ختم کر دی جائیں گی اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تمہارا نفس چاہے گا. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تم مانگو گے. کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، یہ بطور مہمانی کو ہوگا، غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی تم مہمان ہوں گے اور غفور الرحیم اللہ تمہارا میزبان ہوگا. اس لیے پھر میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ ڈرنے کی بالکل ضرورت ہے. ہاں ہاں، ڈرنے کی چیز معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، غفلت ہے، غفلت، توبہ نہ کرنا ہے. ان حالات میں بھی اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارنا ہے، ان حالات میں بھی لایانی میں وقت گزارنا ہے، ان حالات میں بھی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہ کرنا ہے. میرے بھائی، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی ناک کٹوا دو، اپنی ناک کٹوا دو، جھک جاؤ، صلح کر لو، جن کے ساتھ ناچاکیاں ہیں صلح کر لو، دل میں جس کا بغض ہے اس بغض کو نکالو، حسد ہے تو حسد کو دور کرو، کینہ ہے تو کینے کو دور کرو. اس لیے کہ موت منڈلا رہی ہے، یہ ایک سیلاب ہے، یہ سیلاب کس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور کس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. جو لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں ان کی موت اچھی آتی ہے، کورونا وائرس بھی ان کو اچھی موت دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت مولانا یوسف تتلا صاحب رحمہ اللہ تعالی، سعود افریقہ میں رہتے تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا میں جو آخری رمضان ہوا وہ سٹینگر میں ہوا تھا. تو حضرت کا سٹینگر میں ان کی مسجد میں ان کی دعوت پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. اور میرا ابھی 2018 میں ڈربن کے علاقے میں پہلی مرتبہ جب سفر ہوا ایک طویل مدت کے بعد، دوستوں کا بہت تقاضا تھا اور میرے دل نے بھی چاہا کہ وہاں مشائخ ہیں، علماء ہیں، تو وہاں ہمیں جانا چاہیے. تو میں نے ہمارے میزبان سے پہلے سے یہ عرض کر دیا تھا کہ میرا سٹنگر جانا ضروری ہے اس لیے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ اول ہیں جنہوں نے وہاں اعتکاف میں وقت گزارا تھا اور پھر ان کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء بھی تھے اس وقت اور حضرت مولانا یوسف تتلا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی میرے لیے ضروری ہے. پہلے بھی میں حضرت کو مل چکا تھا لیکن میں چھوٹا آدمی ہوں, ایک عرصہ ہوا, مدت ہوئی تو میرا وہاں جانا طے ہوا اور حضرت مولانا کا یہاں انگلینڈ تبلیغی اجتماع میں آنے کا پروگرام ہوا تو میں تو جانے ہی والا تھا چند ہی ہفتوں میں, مگر حضرت مولانا مستقل وقت نکال کر یہاں تشریف لائے مجھے ملنے کے لیے. اور اس دن میری جمعہ کی مجلس تھی تو نماز کے بعد جب وہ انہوں نے میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں تو حضرت مولانا نے بیچارے بہت متوازے بہت متوازے بہت عاجزی والے, حالانکہ بڑے آدمی مجھ سے تو بہت اعلیٰ ہو, لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تو تمہاری مجلس میں بیٹھ کر کے فیض یاب ہوتا لیکن چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور اسی وقت مجھے برمنگھم پہنچنا ہے اس لیے میں معذور ہوں, تو تمہارے ساتھ مسافہ ہو گیا الحمدللہ. سعود افریقہ آئیں گے تو پھر ملاقات ہوگی, لیکن پھر بھی میں ان کو پیچھے لے گیا اور ان کے ساتھ میں نے تقریباً 20 منٹ گزاری, وہ تشریف لے گئے. پھر جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے باقاعدہ جمعہ کی نماز میں اپنے یہاں اسی مسجد میں جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اعتکاف کیا تھا میرا پروگرام رکھا. اس کے بعد ان کے یہاں ہم کھانے کے لیے گئے تو بہت محبت شفقت فرمائی, تقریباً 30-35 آدمی کھانے پر تھے اور ہمیں فوراً وہاں سے فارغ ہو کر کے ڈربن پہنچنا تھا, مگر ان کی طرف سے اصرار ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پلنگ پر آپ جو ہے قیلو لا کر لیں. تو اب میں تو بہت ہی نکما آدمی, تو میں نے مولانا احمد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا یہ اللہ والا آدمی ہے, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, نیک آدمی, ہمیں ان سے حسن زن ہے. میں نے کہا ایک ایک ان کی نقل و حرکت بتا رہی ہے کہ یہ کتنے پاکیزہ آدمی ہیں. تو میں نے کہا جس بستر پہ یہ سالہ سال سے سوتے ہیں اگر ہمیں اس پر موقع مل رہا ہے تو ہمیں سو جانا چاہیے. تو پھر ہم نے وہاں قیلولہ بھی کیا اور پھر جو ہے جس مدرسے میں مجھے بخاری شریف کے ختم کے لیے بلایا گیا تھا تو وہاں کے وہ سرپرست بھی تھے اور وہاں جو مہتمم ہیں مولانا زکریہ صاحب وہ ان کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں. تو پھر مولانا کے ساتھ اچھا وقت ہمارا گزرا اور بہت متوازے بہت متوازے. اور پھر جو ہے حضرت مولانا بھی دسمبر میں تشریف لائے تو پھر مجھے ملنے کے لیے آئے یہاں. میں سوچ رہا تھا کہ وہ ساؤتھ افریقہ سے باربیڈوس سے ٹرینیڈاڈ اور کہاں کہاں گھوم کر کے آئے, پھر بھی یہ پورے سفر میں میرے لیے ہدایہ اور تحائف جو ساؤتھ افریقہ سے لے کر چلے تھے وہ لے کر کے چلتے رہے اور پھر یہاں آ کر کے مجھے وہ ہدایہ دیے. یہ ہماری آخری ملاقات تھی اور مولانا زکریہ صاحب سے میری تعزیت کے سلسلے میں بات ہوئی تو کہا کہ حضرت کو کورونا وائرس ہو گیا تھا, تو آخری بات جو ان کے ساتھ ہوئی تو کہا اس نے بطور خاص یہ کہا کہ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کو اور سلیم دھورات کو میرا سلام کہنا اور دونوں کو کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. یہ میں نے اس لیے تھوڑا عرض کر دیا کہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت میری نظر میں کتنے بڑے آدمی تھے اور ان کو بھی میرے ساتھ کتنی شفقتیں تھیں اور محبتیں تھیں. اور بہت دکھ ہوا, اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں دینی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیسے انتقال ہو گیا, کیوں انتقال ہو گیا, کیا ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا, ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس حالت میں گئے ہیں. تو میں نے جب تفصیل معلوم کی تو اش کرتا ہے بندہ. اور آپ بھی جب سنیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو آپ کا بھی دل اندر سے یہی کہے گا کہ اگر کورونا وائرس کسی کو لگ جاوے اور ایسی موت اگر آ جائے تو اس دنیا میں رہنے سے اچھا یہ ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے. کورونا وائرس بوڑھے آدمی مگر اللہ نے کیسا فضل فرمایا, وہ آئسولیشن میں چلے گئے اور جب پھر ان کو سانس وغیرہ میں تکلیف ہونے لگی تو ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں ہاسپٹل میں داخل کرنا چاہیے. عشاء کی نماز تو پڑھ چکے تھے, نمازوں کا تو اہتمام کرنے والے آدمی تھے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم ہاسپٹل لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے وضو کرا دو. وضو کرایا ان کو. وضو کرانے کے بعد وہ ویسٹ کوٹ پہنتے تھے, وہ ویسٹ کوٹ پہنا اور ہمیشہ امامہ بھی پہنتے تھے جو کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدری پہنی اور سر کے اوپر امامہ پہنا اور کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو ہاسپٹل جانے سے پہلے. اب وہ مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے اور ان کی روح قبض ہوئی. فرشتے نے آ کر کہا ہوگا یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کی نماز جنازہ میں ان حالات کی وجہ سے صرف 10 آدمی تھے, لیکن ہم دینی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. مان میرے دل میں خیال آیا کہ جنازے میں انسان تو 10 تھے مگر پتہ نہیں فرشتوں کا مجمع کتنا رہا ہوگا, کتنی دھوم ہوگی آخرت میں. اس حسن خاتمہ میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ مریض آدمی کورونا وائرس کا شکار بوڑھا اور ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ ہو, عشاء پڑ چکا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے پہلے وضو کراؤ, وضو کراؤ, اور وضو کرانے کے بعد پھر وہ نماز پڑھے اور سجدے میں جائے اور سجدے کی حالت میں اللہ اس کو اپنے یہاں بلائے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, کہ آدمی کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے. کتنے خوش نصیب کہ اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا. اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں پھر دوبارہ, سب سے پہلے اپنی ذات سے, کہ ہم اللہ کی تمام نافرمانیوں سے توبہ کرنے اور نافرمانیوں سے توبہ کرنے کے بعد ہم ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں, گناہوں سے بالکل دور. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ان الحلقت کل الحلقت, ان الحلقت کل الحلقت. ہمارے ایک فاضل ہیں مولانا انس صاحب, زامبیا میں رہتے ہیں, انہوں نے میرے اوپر جب یہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھیجا, اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے کہ انسان ان حالات میں اگر کچھ نہ کرے تو اتنا تو کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ان الحلقت کل الحلقت ان تعمل عمل السوء فی زمن البلاء, پوری پوری ہلاکت یہ ہے کہ انسان برا کام کرے بلا اور آزمائش کے زمانے میں, یہ پوری پوری ہلاکت ہے. اگر ان دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ملے تو ایسے شخص کو بہت ڈرنا چاہیے, ایسے شخص کو آخرت کی پکڑ سے بہت ڈرنا چاہیے. اور اگر ان حالات میں بھی بندہ جو ہے بیمار بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, تندرستی کی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, موت کی تیاری, ذکر بڑھا دو, کلمہ طیبہ روزانہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تیسرا کلمہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار پڑھو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا, اور تسبیح پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا حول پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ, اور نمازوں کا اہتمام کرو, نمازوں کے بعد دعائیں کرو, عبادتوں کے بعد دعائیں کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, کم سے کم ایک سپارہ, لیکن اگر ایک سپارہ ابھی نہیں تو کوارٹر سے شروع کر دو, ایک رکوع سے شروع کرو اور بڑھاتے بڑھاتے ایک سپارے تک لے جاؤ. اور شعبان ابھی گزر رہا ہے, اس میں اللہ سے خوب توبہ کرو, رمضان اچھا گزارنے کی صحیح کرو. ہماری طرف سے بھی بہت کوتاہی رہی ہے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے مانگو, اور انشاءاللہ یہ بیماری اللہ ہی نے بھیجی ہے, اللہ ہی اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں. اس کے دور کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ دور کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا, ہم سب کو اللہ عمروں میں برکت دے گا, اور انشاءاللہ ہم سے دین کا خوب کام کروائے گا. لیکن اگر موت کی تیاری میں اللہ کی رضا کی حالت میں موت آ بھی گئی تو ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جسٹ ٹو ریٹریٹ دا مین پوائنٹ آف ٹوڈیز ٹاک, کورونا وائرس ڈز ناٹ برنگ ڈیتھ, cancer does not bring death, death is fixed by Allah subhanahu wa ta'ala, so death will come at its appointed time, and a mu'min, a believer should always remain prepared to meet his creator. that mu'min, that believer who prepares to meet his creator throughout his life, he does not fear death, he does not fear departing from this world. So what we need to do during these times, to acquire the help of Allah, to acquire the attention of Allah, to acquire the mercy of Allah, is to repent from all the wrong things we have done in the past. With lot of regret, with a firm resolution not to return to it again. And collectively, as a family, we should live a righteous life. We should live a good life in our homes. Let us repent from all the wrongs we have been doing until now. Wrongs associated to the Creator, wrongs associated to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Sit down and think about all the wrongs and repent to Allah and live a good life. And inshallah, through the barakah of complete repentance and total obedience, Allah subhanahu wa ta'ala will shower His mercy and save us from the destruction of this illness. And if death was decreed for us, and coronavirus was decreed for us as the reason, then because we have repented and because we have been obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, we will meet our Creator whilst He is pleased. So what each and every person needs to do is to pay attention towards tawbah, repentance, and towards following the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. I was just mentioning an episode of a very pious personality in South Africa who was very affectionate to me and who was very close to my heart, Hazrat Maulana Yusuf Tutla Sahib Rahimahullah Ta'ala. He was the Khalifa of Shaykhul Hadith Maulana Zakaria Sahib Rahmatullah, a very prominent figure in South Africa, especially in the Durban area. He passed away. He was suffering from coronavirus. And he passed away just a few days ago. And I was informed that after the Isha Salat, his health became more serious. So the doctors decided that he should be taken to the hospital. So he said that, please, I want to perform 2 rakat before I go to the hospital. He was very weak. So wuzu was performed. And he put on his clothes, he put on his imama, the turban also. And he began performing his 2 rakat nafil, and when he went in sajda, Allah subhanahu wa ta'ala took his soul away in the everlasting abode. So he passed away as a result of coronavirus. But look at the way he left this world. This is the wish of every believer, that he passes away whilst in sajda. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq. Let us continue praying for ourselves, for our families, for our dear ones, near ones, for the whole ummah, for the whole of humanity. And let us continue focus on our shortcomings, and let us mend our ways, and let us mend our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And let us try to help each other during these crises, even through text messages or through phone calls. If somebody is unwell, then we should make iyadat. Iyadat is to go and see somebody if somebody is ill. But we cannot go and see somebody, so by phoning the family. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that if a person goes to visit somebody who is unwell, then if that person goes during the day, then until the evening, 70,000 malaika stand, pray for mercy and forgiveness of that person. And if a person goes after evening during the night, then until the morning, 70,000 angels pray for the forgiveness and for the mercy of that person. So imagine what a great rewarding act it is. Now we are unable to go, so we should at least phone, especially the dear and the near ones. If somebody passes away and we come to know, then we should console them also over telephone, because Taziyah has great rewards as well. And these are all acts encouraged by our deen. So let us not leave those who are grieving on their own. My late father rahimahullah ta'ala always used to say that, my dear son, when somebody passes away, then do some good and send its reward to that person. Because if you have the habit of doing that, then when you pass away, Allah subhanahu wa ta'ala will give tawfiq to multitude of people who will do the same for you. So when he passed away and the number of people who did isale sawab for him, who gifted him with the reward of good deeds and who do so until today, it reminds me of what he used to say. Because he would always, if somebody passed away, he would always do something, send its reward and make dua for that person. So during these times, let us continually make dua for those who are suffering, for the families of those who are suffering, those who are near to death. We should ask Allah to give them husn-e khatima, and those who have passed away, we should ask for their forgiveness, and we should ask Allah subhanahu wa ta'ala to give courage and sabr to those families who are suffering and the bereaved. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala nabiyyil ummiyil kareem. Dua karte. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم اصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن جميع الأمة وعن جميع الناس هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تبتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيئ الأسقام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرس وسیئ الاسقام، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخرجنا من الظلمات الى النور، اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا امورنا والهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اسمائنا وعافنا في ابصارنا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، اللهم انا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير اعمارنا اواخرها، وخير ايامنا يوم نلقاك فيه، يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اذهب الباس رب الناس، 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 اشف انت الشافي، اللهم اشف انت الشافي، اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعلنا ممن طال امرهم وحسن عملهم، اللهم انا نسالك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأهلينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، 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 اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، يسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ اے رحمان اے رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے ذوالجلال والاکرام ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے حنان اے منان اے دیان ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے حلیم اے کریم اے واسع المغفرہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, معاف فرما دے معاف فرما دے. اے اللہ بہت گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں, الہ العالمین ان حالات میں بھی تیری نافرمانی نہیں چھوڑتے, الہ العالمین ان حالات میں بھی گناہوں پر پچھتاوا نہیں ہوتا, ان حالات میں بھی تیرے در پہ جسے جھکنا چاہیے نہیں جھکتے, جسے عاجزی کرنی چاہیے نہیں کرتے, جتنا استغفار کرنا چاہیے نہیں کرتے. الہ العالمین ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین تیرے در پہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما, الہ العالمین اپنے فضل سے محروم نہ فرما. اے رحمان اے رحیم ہم پر رحم فرما دے, ہم پر رحم فرما دے. اے غفار اے غافر اے غفور ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ پوری انسانیت کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس وبا کے دنیا سے اٹھائے جانے کے لیے تو اپنے بندوں کی طرف سے جن کاموں کا جن جس عاجزی کا جس رجوع کا انتظار کر رہا ہے اس کی توفیق عطا فرما, اس کی سمجھ عطا فرما, اس کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کی بیماریوں کو الہ العالمین دور فرما دے, ہمارے اخلاق ہمارے دلوں کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے تعلق والوں میں جو جو بیمار ہے, الہ العالمین جو غیر بیمار ہے, الہ العالمین جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, الہ العالمین مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کو شفا عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار نہیں انہیں بیماریوں سے بچا لے, مضی امراض سے بچا لے. الہ العالمین جن گھروں میں انتقال لوگ کر چکے ہیں, الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے, انہیں شہادت کے مقام پر فائز فرما, انہیں رفع درجات نصیب فرما, ان سب سے خوش ہو جا. الہ العالمین جن گھروں میں لوگ بیمار ہیں, الہ العالمین جن گھروں میں لوگ انتقال کر چکے ہیں, الہ العالمین پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما, اجر جزیل عطا فرما, ان کو ہمتیں عطا فرما. الہ العالمین اس وقت عیادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, تعزیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, سب الہ العالمین موت کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین زخمی دلوں کی, الہ العالمین زخمی دلوں پر مرہم ڈالنے والا تو ہی ہے. الہ العالمین ایسے کمزور اور الہ العالمین پریشان اور الہ العالمین مصیبت زدہ لوگوں کے دلوں پر تو ہی سکینہ نازل فرما, تو ہی رحمت نازل فرما, تو ہی برکت نازل فرما, تو ہی انہیں ہمتیں عطا فرما, صبر کے ذریعے ان کے لیے رفع درجات کے فیصلے فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہیں, الہ العالمین بوڑھوں کو ہمت عطا فرما, بوڑھوں کو طاقت عطا فرما. جن گھروں میں صرف بوڑھے رہتے ہیں, الہ العالمین انہیں ہمت عطا فرما, انہیں صبر عطا فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کو ہمت دینے والا بنا. الہ العالمین دونوں میں سے جس کا ایک ہاسپٹل میں ہے, الہ العالمین دونوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین پورے ملک میں ہاسپٹل کے اہلکار ڈاکٹر حضرات نرسیں, الہ العالمین جو جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں, الہ العالمین جو خطرے سے دو چار ہو رہے ہیں, ان سب کی حفاظت فرما, ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. دنیاوی اخروی خیرات کا سبب بنا دے. الہ العالمین دنیاوی اخروی خیرات کا ان کے لیے سبب بنا دے. یا ارحم الراحمین اس ملک کو اس بیماری سے نپٹنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ وہ غربت زدہ لوگ جن کے گھروں میں فاقے ہیں,
چھوٹے چھوٹے بچے الہ العالمین وہ گھروں سے نہیں نکل پاتے, الہ العالمین تسبیح سے ذکر سے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے پیٹوں کو بھر دے, اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پیاس کو بجھا دے, اپنی قدرت کاملہ سے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. الہ العالمین تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, اے غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا مجیب دعوت المضطرین, یا مجیب دعوت المضطرین, یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما. اے اللہ سب پر اپنی رحمت کی مسرادار بارشیں برسا دے, تیرے بندوں کو معاف کر دے, تیرے بندوں کو معاف کر دے. اے اللہ, اے اللہ ہماری تقدیر بدل دے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, اگر تو نے ہمارا مقدر نہیں بدلا, بتا پھر یہ قابل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں, یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ اے اللہ, اے اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما, ان تکلیفوں کو دور فرما. الہ العالمین تیرے گھر تک جانے کی محرومی سے ہمیں بچا لے, ہمارے لیے یا اللہ تیرے گھروں تک جانا آسان کر دے, مسجدوں کو آباد فرما دے, حرمین شریفین مسجد اقصیٰ کو آباد فرما دے. الہ العالمین تیرے گھروں میں پہنچنے کے اسباب پیدا فرما دے. الہ العالمین کئی نسبحہ کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے. الہ العالمین جو برکتیں, جو رحمتیں, جو روحانیت ہمیں الہ العالمین مسجدوں میں ملتی تھی, الہ العالمین تیری نیک بندوں کی صحبتوں میں ملتی تھی, الہ العالمین, الہ العالمین وہ برکتیں, رحمتیں اور وہ ساری چیزیں یا اللہ ہمیں گھروں میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی برکت سے بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین مشائخ کی حفاظت فرما, محدثین مفسرین دین کی حفاظت کرنے والوں, دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کی صلاحیت و صالحیتوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ میرے مشائخ, میرے اکابر, الہ العالمین, الہ العالمین ان سب کی عمر, میرے اساتذہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے محبین, ہمارے محسنین, الہ العالمین ہماری جو پوری ٹیم ہے دین کا کام کرنے کے لیے, الہ العالمین ہمارے طلبہ, ہمارے اساتذہ, الہ العالمین سبھی کو برکت عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما, سب کو عافیت کلی نصیب فرما. الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے اور ہم سب نے آج تک جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہیں الہ العالمین, اور وہ برائیاں جن سے ہمیں مانگنی چاہیے چاہیے تھی الہ العالمین, ان تمام سے ہمیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے اہل و عیال, الہ العالمین ہمارے رشتہ دار, بھائی بہن, ہمارے دوست احباب, محبین, محسنین, الہ العالمین ہمارے متعلقین اور ہماری پوری امت کو ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.